وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ اس خبر سے شروع کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کی ایک چوٹی کے کمانڈر قاری سیف اللہ محسود کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا ہے اور جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے حقانی نیٹ ورک پر ڈالی ہے. آگے چل کر ہم بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف مظاہرے اور کشمیر میں مزید بھارتی سختیاں اور آخر میں پاکستان میں سردی کی شدید لہر پر بات کریں گے. اور ہم شروع کریں گے یہ جو ہمارے پاس تازہ خبر ہے کہ پاکستانی طالبان کے ایک سربراہ کو افغانستان میں ہلاک کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ ہوں گے آئی ایس پی آر کے ساتھ سابق ڈائریکٹر سائیکولوجیکل آپریشنز جو اس وقت دفاعی تجزیہ کار کی حیثیت سے کام کرتے ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون, جبکہ این بی سی کے نمائندہ اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مشتاق یوسف زئی بھی بتایا جا رہا ہے کہ لائن پر ہیں. آئیے اس پہلے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں شمیم شاہد.
کل عدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے ایک دڑے کے ترجمان قاری سیف اللہ محسود المعروف گلامن کو نامعلوم حملہوروں نے سرحد پار افغانستان میں اتوار کی صبح گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے. غیر ملکی خبر رسا ادارے کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کو افغانستان کے سرحدی صوبے خوست میں شمالی وزیرستان میں قائم خیمہ بستی گولون کیمپ کے قریب حملہوروں نے قتل کر دیا ہے, مگر قبائلی رہنماؤں کے مطابق قاری سیف اللہ محسود کی ہلاکت قبائلی ضلع کرم سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی علاقے میں ہوئی ہے. قبائلی صحافی فاروق محسود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں قاری سیف اللہ محسود کی ہلاکت کی تصدیق کرتی ہوئی کہا,
خوست کے علاقے افغانستان میں کل صبح کے ٹائم جو تھا یہ مارا گیا ہے اور نامعلوم افراد نے اس کو جو ہے وہ ہٹ گیا ہے, اور 3 نومبر 2015 کو قبائلی ایک صحافی تھے زمان محسود, ان کو جب شہید کیا گیا تھا تو ان کی ذمہ داری جو ہے وہ اس گلامن نے لی تھی. اس کے بعد سے ہی یہ میڈیا پہ آنا شروع ہو گیا, اکثر یہ سوشل میڈیا بھی زیادہ یوز کرتا تھا تو میڈیا سے کانٹیکٹ میں رہتا تھا, تو اس وجہ سے اس کو زیادہ شہرت ملی. جنوبی وزیرستان سے اس کا تعلق ہے.
چند مہینے قبل قاری سیف اللہ محسود نے پہلے ایک آڈیو پیغام کے ذریعے سیکورٹی فورسز, ریاستی املاک اور حکومت کی حمایت کرنے والے یا وفادار قبائلی رہنماؤں پر حملے کرنے کی دھمکی دی تھی. روا مہینے کے اوائل میں قاری سیف اللہ محسود نے وائس آف امریکہ کے پشتو سروے سے منسلک قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو بھی دھمکیاں دی تھی.
میں متنبع کرتا ہوں چند نشریاتی ادارے کے صحافیوں کو جن میں بی بی سی اردو اور ویو او وے ڈیوا ریڈیو شامل ہے. اس کے علاوہ چند مقامی اور بین الاقوامی نشریاتی ادارے ایسے ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے ہیں.
2009 کے وسط میں وادی سوات سمیت ملکنڈ ڈویژن کی دیگر اضلاع, 2010 کو جنوبی وزیرستان, جون 2014 کو شمالی وزیرستان اور اکتوبر 2014 کو ضلع خیبر کی وادی تیرا میں کی گئی فوجی کاروائیوں سے فرار ہونے والے زیادہ تر عسکریت پسند سرحد پار افغانستان کے مختلف علاقوں میں روپوش ہے, اور یہ عسکریت پسند وقتاً بوقتاً افغانستان سے ملحقہ قبائلی اور خیبر پختونخوا کی دیگر علاقوں میں پرتشدد کاروائیاں کرتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اور ہم سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی سے ابتدا کرتے ہیں, یہ این بی سی کے نمائندہ بھی ہیں پاکستان میں. مشتاق یوسف زئی, تحریک طالبان پاکستان جب میڈیا استعمال کرتا ہے اور خاص طور پہ سوشل میڈیا, تو ظاہر ہے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے, لیکن جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ یہ شخص قاری سیف اللہ محسود حقانی نیٹ ورک کے ہاتھوں مارا گیا. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
بالکل, یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو محسود طالبان تھے اور تحریک طالبان پاکستان, تو جب یہ اپنے علاقوں میں تھے جنوبی وزیرستان, اور پھر جب ان کے خلاف فوجی کاروائی ہوئی تو یہ 2009 میں پھر آ گئے تھے شمالی وزیرستان میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہاں ڈرون حملے ہوئے تھے. تو اس وقت بھی جب قاری حسین, حکیم اللہ محسود اور مولانا ولی الرحمان زندہ تھے, تو بیت اللہ محسود کے مرنے کے بعد ان کے درمیان کچھ اختلافات سامنے آئے تھے, اور یہ تقریباً دو دوڑوں میں محسود طالبان جو ہیں بچ چکے تھے. اور پھر جب حکیم اللہ محسود بھی ڈرون حملے میں مارے گئے, اور پھر مولانا ولی الرحمان بھی مارے گئے, تو ان کے جو کمانڈرز تھے ان کے اختلافات بڑھ گئے تھے, اور جب جون 2014 میں پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں کاروائی شروع کی تو یہ تمام لوگ پھر ایک طرح سے بارڈر افغانستان چلے گئے تھے. تو ان کے اختلافات ہوتے ہیں, اور یہ مین اسٹریم جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ ان سے بھی علیحدہ ہو چکے تھے. ان کے متعلق اطلاعات یہ تھی کہ بہت کم لوگ ان کے پاس ہیں, لیکن پھر بھی محسود کے علاقے کے جو ملٹنٹس تھے وہ ان کے ہاتھ ہیں. یہ رپورٹس آتی رہتی تھی کہ ان کے درمیان اختلافات ہیں, لیکن اور ان کے درمیان جھگڑے جو ہوتے تھے افغانستان میں, جو آپ نے ذکر کیا کہ حقہ نیٹ ورک نے اس کو قتل کیا ہے. میری آج کچھ لوگوں سے بات ہوئی تھی جو حقہ نیٹ ورک کے قریبی ہیں, تو انہوں نے تو سر دس کچھ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم ایسا کام نہیں کرتے, اور ہمارے کے ساتھ اختلافات بھی نہیں تھے. اور دوسرا یہ کہ افغان طالبان جو ہے یہ اکثر اوائڈ کرتے ہیں جو پاکستانی طالبان ہیں. کچھ علاقوں میں تو ان کے آپس میں دوستیاں ہیں, مطلب کنڑ میں, نورستان میں, لیکن چونکہ وہ طالبان جو کہ افغان طالبان کے ساتھ ہیں اور اسپیشلی افغان جو ہے تو وہ اکثر پاکستانی طالبان کو اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں اسپیشلی وہ لوگ جو پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں یا ان کو رپورٹ پیش کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوتی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے یہاں پہ کر ہوتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو پھر جب ان کے روابط ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں پاکستانی طالبان کو. تو میری آج بات ہوئی تھی ان لوگوں سے کہ جو حقہ نیٹ ورک کے قریب ہیں, تو انہوں نے بالکل انکار کیا تھا کہ یہ
نہیں, وہ تو ظاہر ہے انکار کریں گے. مشتاق یوسف جی, ظاہر ہے وہ انکار کریں گے کیونکہ حقانی نیٹ ورک کے کچھ اور بھی روابط رہے ہیں. اس پر میں ذرا سا دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیر آصف ہارون کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیر آصف, آپ ایس پی آر میں سابق ڈائریکٹر بھی رہے ہیں, سائیکولوجیکل آپریشنز اور میڈیا کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ حقانی نیٹ ورک کا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی قریبی رابطہ رہا, اور ٹی ٹی پی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف حملے کرتی رہی. یہ جو قاری سیف اللہ محسود کا قتل ہوا ہے, اس کی ذمہ داری آپ کے خیال میں کس کو لینی چاہیے؟
یہ آپ کا جواب ڈائریکٹ دینے سے اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں, ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا. تو آپ کو تو معلوم ہوگا کہ جب یہ افغان جہاد افغان ان کے خلاف ہوا سوویت یونین کے, تو یہ لوگ کٹھے ان لوگوں نے جہاد کیا, اور جب امریکنز نے اٹیک کیا اور افغانستان کو آکیوپائی کیا تو طالبان کی جو ٹپل ہوئی اور انہوں نے وہاں سے وہ جو وڈرا کیا, تو زیادہ تر لوگ جو تھے فاٹا میں ہی کیے, تو فاٹا میں یہی اپنے مجاہدین کہیں یا بعد میں پاکستانی طالبان بنے, تو اس طرح ان کا گٹ شوٹ تو تھا ہی, اور ایک ہی تھے, ایک ہی ان کا مقصد تھا. آپ کو پتا ہے ڈیورنٹ لائن جیسے بٹی ہوئی ہے, آدھا گاؤں ادھر ہے آدھا گاؤں ادھر ہے, ان پشتوں میں آپس میں بلڈ ریلیشن بھی ہیں, تو یہ تو ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ ہے. اب جہاں تک ٹی ٹی پی کا تعلق ہے, یہ اس کی بنیاد شروع کی تھی نیک محمد نے, جبکہ پاک فوج پہلی دفعہ فاٹا کے ایگریمنٹ کو توڑ کے تو وہاں گئی اور وہ اٹھا, لیکن 2004 میں وہ ڈرون ہو گیا کیونکہ وہ یہاں سے ایک پیس ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن کر رہا تھا پاکستان ملٹری کے ساتھ. اس کے بعد پھر بیت اللہ محمود جو ہے اس نے لیڈرشپ سنبھالی, اور اس کے ساتھ اس کا ایک بردر ان لا وہ جو گنتانمو بے میں تھا عبداللہ مسعود, وہ بھی آ گیا, تو دونوں نے حصے بانٹ لیے اور وہ انہوں نے اپنی کی, اور دسمبر 2007 میں جو ہے پھر یہ جو ہے نا باقاعدہ یہ جو ہے نا ٹی ٹی پی بنی, جس میں 7 ایجنسیاں جو ہیں فاٹا کی وہ سب اس میں شامل ہو گئیں, ہر ایک کی اپنا چیپٹر جو ہے یہ بن گیا, ہر ایک کا جو لیڈر ہے ایجنسی کا وہ مقرر ہوا, اور انہوں نے پھر اس وقت سے یہ بڑھنا شروع کیا. اب بیت اللہ مسعود جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اگست 2009 میں وہ بھی ڈرون سے مارا گیا, اور اس کے بعد پھر حکیم اللہ مسعود جو ہے وہ نیکسٹ لیڈر آیا, اور اس نے جو ہے پھر پہلے ساؤتھ وزیرستان بیس آف آپریشن تھا مین، اس نے نارتھ وزیرستان کو مین بیس آف آپریشن بنایا، جس کے لیے پھر آپریشن ضرب جو ہے وہ لانچ کرنے پڑی جون 2014 میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ 2009 میں راہ راست جو ہے سوات میں، جس کی وجہ سے فضل اللہ جو ہے یہ وہاں سے بھاگ کے افغانستان میں جو ہے کنار میں چلا گیا، اور پھر اس کے بعد جب ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہوا تو یہاں وہاں کے جو ٹی ٹی پی کے لیڈر تھے یہ بھی افغانستان میں چلے گئے، لیکن ری گروپ ہو کے تو پھر نارتھ وزیرستان میں انہوں نے اس بیس آف آپریشن بنایا، اور ایونچولی جب آپریشن ضرب عرض ہوا تو اس کی وجہ سے جتنے بھی ٹی ٹی پی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم، انفراسٹرکچر، جو سیف ہیون تھے، وہ سب یہاں سے صفایا ہو کے سب ماس شفٹ کر گئے، اور وہاں انہوں نے نورستان، کنار اور ننگرہار کو اپنی بیسز آف آپریشن بنائی، اور وہاں سے پھر انہوں نے جو ہے نا شروع کاروائی شروع کی، جو پہلے تو یہاں فاٹا سے کرتے تھے کہ اس پاکستان پھر انہوں نے وہاں سے شروع کی.
بالکل صحیح ہے
کہ این ڈی ایس اور را جو ہے وہ
بالکل صحیح ہے،
اور پڑھائی کر رہی تھی اور ٹی ٹی پی کر رہی تھی.
ٹی ٹی پی تو پھر ظاہر ہے پاکستان کی دشمن بن گئی، لیکن حقانی نیٹ ورک
اب یہ جہاں تک آپ کا تعلق اب بنتا ہے قاری سیف اللہ کا، یہ جو ہے یہ بھی محسود ہے، یہ اس کی ارلی کنیکشن جو تھی حرکت الجہاد اسلامی کی رہی، پھر ٹی ٹی پی اس نے جوائن کی کیونکہ یہ جتنی کشمیر فوکس جہادی گروپ تھی وہ بین ہو گئی تھی، تو وہ یہاں اوکے، اور یہ اس نے 75 ہائی پروفائل اٹیکس پاکستان میں کیے ہوئے ہیں، جس میں کہ مشرف کے اوپر اٹیک میں اس کا نام آتا ہے، کارساز جو بے نظیر آئی تھی اس کے اوپر آیا، اس کے بعد ایک بس کے اوپر جو اس نے اٹیک کیا تھا 2015 میں. تو یہ ون آف دی موسٹ وانٹیڈ ٹی ٹی پی لیڈر رہا ہے، باقی بھی مانگے، یہ جو آپ کا جو بیت اللہ مسعود کے بعد جو فضل اللہ آیا اس کو بھی پھر وہاں جون 2018 میں ڈرون سے مار دیا گیا، یہ امریکنز نے اس میں ہیلپ کی اس کو مارنے کی. لیکن یہ پہلا واقعہ ہے کہ ایک اوپن کلیش ہوا ہے بٹوین دا ٹی ٹی پی اینڈ دی افغان طالبان حقانی نیٹورک. اب حقانی نیٹورک جو ہے وہ ایسٹرن افغانستان پہ ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول مکمل ہے، سدرن افغانستان کی طرف پھر افغان طالبان جو ہے نا وہ آتے ہیں، اور دونوں ایک پیج پہ ہے، اور ایک انہوں نے امیر جو ہے ان کا حیب اللہ اخندزادہ جو ہے وہ اس کو وہ مانتے ہیں.
بریگیڈیئر آصف، بریگیڈیئر آصف، کیونکہ ہمارے پاس افغانستان سے کوئی تجزیہ کار نہیں ہے، لہٰذا سیدھا سیدھا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا کوئی کردار رہا ہے قاری سیف اللہ محسود کی موت میں؟
نہیں، اس میں بالکل نہیں ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ کھوست میں مارا گیا ہے، کھوست میں حقانی نیٹورک کا ہی پورا مکمل اس کے اوپر کنٹرول ہے اس میں، اور نہ افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کا کوئی وہاں پر ہے، نہ امریکن ایڈ بس یہ ڈرون مار دیا، ایئر پاور استعمال کر لی. تو یہ ان کی ہی یہ ایک کاروائی تھی، جس میں کہ ایک چیز واضح ہو رہی ہے کہ ان میں ابھی پہلی دفعہ کلیش آیا ہے. ادر وائز کیا تھا کہ ان کی آپس میں بانچ یہ تھی کہ وہ وہاں پر لڑیں گے، آپ لوگ اپنا ادھر ہی کریں، کیونکہ ساری سپلائی روٹس ادھر سے بھی آتی ہیں، پاکستان بھی افغان کی امریکہ کی پالیسی کو اڈھیر کر رہا ہے، تو آپ ادھر کریں، ہم ایک دوسرے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. گو کہ ایک سٹیج پہ ملا عمر نے ان کو کہا بھی کہ ابھی آپ جو ہے وہ ادھر مت اٹیک کیا کریں، اس صرف کانسنٹریٹ کریں، لیکن یہ حکیم اللہ مسعود آن روڈ سے ان لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا. اور اب جو وجہ بنی ہے کہ یہ کیوں آخر حقانی نیٹورک نے نہ صرف یہ قاری سیف اللہ کو ٹارگیٹ کیا ہے، اور اس سے تین دن پہلے بھی انہوں نے تین ان کے ہی اسی کے گروپ کے بندے جو ہے نا وہ بھی انہوں نے یہ مارے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ابھی کنفرم ہو گیا ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ نہ یہ کہ را اور این ڈی ایس کو کے استعمال میں ہے، بلکہ داعش کے ساتھ بھی اس کا لنکیج ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی خطرے کی بات جو ان کو معلوم ہوئی ہے کہ ان کا بلیک واٹر کے ساتھ بھی جو ہے نا لنکیج ہو گیا ہے، جو ان کے لیے جو ہے نا ایک خطرے کی گھنٹی بجی ہے، اور یہ ایک وجہ بنی ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ، کیونکہ یہ ساری ان کی جو چار پانچ دھڑے بن چکے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی کے، اس کو وہ یونائٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا.
اچھا، بہت دلچسپ. آپ دونوں حضرات ہمارے ساتھ رہیں. मैं आप लोगों को याद दिलाऊं कि आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि टीटीपी की चोटी के कमांडर कारी सैफुल्ला मसूद को अफगानिस्तान में हलाक किया गया है। हमारे साथ इस वक्त आईएसपीआर के साबिक डायरेक्टर साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस ब्रिगेडियर आसिफ हारून हैं, जबकि एनबीसी के नुमाइंदा मुश्ताक यूसुफजई हैं। बाज़ लोगों ने हमें कॉल भी किया है, उनको भी सुनते हैं, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
जी, और मुश्ताक यूसुफजई, कॉल्स तो हमारे पास आ रही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे आप बताइए, एक ख़बर आई है हमारे पास कि तालिबान ने इस वक्त कहा है कि हम जंगबंदी करने के लिए तैयार नहीं हैं। कुछ दिन पहले तक तो इत्तला आ रही थी और यहाँ मिक्स्ड मैसेजेस आ रहे थे कि वो वक्ती तौर पे जंगबंदी के लिए तैयार हैं। आपकी क्या मालूमात है?
जी, मैं समझ गया आपका सवाल अफगान तालिबान के हवाले से है, तो वो ये है कि इनके तकरीबन तमाम मामलात हल हो चुके थे अमरीकी जो वहाँ पे निगोशिएशन टीम में कतर में, और हमें बताया गया था कि अब चूंकि इन्होंने थोड़ा सा वापस लिया है और इस वक्त के दौरान जो अफगान तालिबान है वो जो उनका शूरा है, रहबरी शूरा लीडरशिप काउंसिल, तो उनके पास जाएंगे और अमरीकी जो टीम है वो अपने उनके बड़े हैं उनसे मिलेंगे, और फिर उन्होंने डिमांड किया था अमरीकी हुकूमत ने कि तालिबान जंगबंदी का ऐलान करे अफगानिस्तान में, तो इस पे उन्होंने अपना वफद भेजा कतर में जो पॉलिटिकल काउंसिल है अफगान तालिबान का, और अफगान तालिबान का वफद फिर जाके उन्होंने मुलाकात की जो उनकी लीडरशिप काउंसिल है रहबरी शूरा, और कुछ इतलात ये थी कि शायद अफगान तालिबान का जो शूरा है वो इस बात पे राजी है कि एक आर्जी तौर पर सीज फायर का ऐलान करेंगे, लेकिन वो महसूस इलाकों में होगा, चंद सूबों में होगा जहाँ से अमरीकी अफवाज का इनहरा होगा। उन्होंने ये मुतालबा किया है अफगान तालिबान ने कि आपने गाल करनी है और हमें आपने बताना है कि इन सूबों से हमने अपनी फौज वापस बुलानी है, तो उन सूबों में फिर अफगान तालिबान तैयार थे कि वो जंगबंदी का ऐलान करते, और इसके बाद ये था कि जब ये सीज फायर होगा और 4,000 या 5,000 अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से वापस चल जाते हैं, तो इसके बाद तालिबान ने ये मुतालबा पेश किया था कि चूंकि उनके 11,000 कैदी हैं अफगान तालिबान के अमरीका और अफगान हुकूमत के पास, तो उन्होंने फिर मुतालबा किया था कि हमारे 5,000 कैदी आप रिहा करेंगे, जबकि अमरीका चाहता था कि अफगान तालिबान सीज फायर के बाद और जब इनका वहां से विड्रॉल होगा 4-5,000 के लगभग, तो फिर अफगान प्रोसेस होगा, शुरू होगा, और तालिबान जो है फिर अफगानिस्तान में जितने भी बड़े हैं बशमूल अफगान हुकूमत उनके साथ फिर उनका अफगान जो डायलॉग है वो शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी चेंज थी अफगान तालिबान के पॉलिसी में, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान बिल्कुल इनकार करते थे कि वो किसी सूरत में भी अफगान हुकूमत के साथ नहीं बैठेगी, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी और अफगान तालिबान पर राजी हो गए और उन्हें कहा कि ठीक है हम तमाम अफगान दलों से जितने पोलिटिकल पार्टीज है ग्रुप्स है उनके साथ हम बात करेंगे और अफगान हुकूमत जो है वो भी आकर शामिल हो सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये अफगान गवर्नमेंट के तौर पर नहीं होगी, एक दड़े के तौर पर होगी, तो मेरे ख्याल में बड़ी डेवलपमेंट थी।
अच्छा,
तो उन्होंने ऊपर भेजा है अपने जो लीडरशिप काउंसिल है और इतलात ये है कि शायद वो राजी है, लेकिन उन्होंने चंद और भी मुतालबात पेश किए हैं अफगान तालिबान ने कि ये तैयार है कि पूरे अफगानिस्तान में भी वो सीज फायर ऐलान कर सकते हैं अगर अमरीका सारी जो उनकी अफवाज हैं इस वक्त अफगानिस्तान में वो वापस बुलाएं और फिर मुकम्मल सीज फायर करे, लेकिन सीज फायर का मतलब ये होगा कि जितनी भी वहाँ पे इस वक्त ऑपरेशन है अमरीकी हुकूमत वो फिलफौर बंद करेगी और जो उनका असला है जो ड्रोन है जो हेलीकॉप्टर है जो टैंक्स है, तो फिर अफगान फोर्सेज अफगान हुकूमत وہ بھی استعمال نہیں کر سکے گی. تو اس پہ اختلافات ہیں.
اچھا, اس پر ابھی کام ہو رہا ہے. بالکل. آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں, ہم کچھ کالز مختصر لیتے ہیں. کشمیر خان نے کال کیا ہے ہری پور ہزارہ سے. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم. محترم تصور بھائی صاحبہ.
وعلیکم السلام.
آپ کو اور سب مہمان کو اور سننے والوں کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں.
وعلیکم. جی جی, بات کیجیے.
میرا ایک چھوٹا نظر میں پیش کرتا ہوں افغانستان کے بارے میں. افغانستان کا جنگ جو ہے میرے خیال میں اور میرے نظر میں جتنے بھی افغانی لوگ ہیں بیچارہ, یہ جنگ اور یہ لڑائی سے تک چکا ہے. تو یہ ہونا چاہیے سب ممالک کے ساتھ کہ یہ صلح کرنے میں امریکہ کے ساتھ ساتھ اور بھی جتنے بھی ممالک ہیں امریکی کے ساتھ مل کر یہ افغانستان کے بارے میں جو صلح ہے کر مذاکرات جاری ہے.
بہت مہربانی, شکریہ. بالکل, آپ کی آپ نے بڑی اچھی بات کی. محسن علی نے لیا سے فون کیا ہے. جی جناب.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
جی جی. اچھا, تمام پینلسٹ کو, مہمانوں کو میری طرف سے سلام. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خوش آئین بات ہے اس کی ہلاکت, کیونکہ جیسی کرنی ویسی بنی, یہ تو اللہ پاک کا بھی فیصلہ ہے. کیونکہ لاکھوں معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں, پھر ان کے ساتھ بھی ویسا ہونا ہے جیسے یہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں, اپنی موت آپ مار رہے ہیں. اور دوسری میری جو بات ہے کہ جی آخر امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود ان کو ختم کیوں نہیں کر سکا؟ آخر ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے؟ ان کو فنڈ کون دیتا ہے جو یہ جو ہے نا اتنی بڑی سپر پاور کے ساتھ لڑ رہے ہیں یہ لوگ؟
شکریہ. جیسے کہ آپ کو خود پتہ ہوگا کہ جنگ ایک بڑی صنعت ہوتی ہے, لیکن یہاں پر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بریگیڈیئر آصف ہارون کا, جو آئی ایس پی آر میں ڈائریکٹر رہے ہیں سائیکولوجیکل آپریشنز, اور ان کے ساتھ تھے این بی سی کے ایک سینئر صحافی مشتاق یوسف زئی. بہت شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم آتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف. موضوع یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں جس طرح کی شورش ہے, اس کی وجہ سے بتایا جاتا ہے کہ بھارت کی معیشت کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارے پاس جو خبر آئی ہے اس کے مطابق کوئی اس سال 60% سیاحوں میں کمی آ گئی ہے, اور تاج محل دیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے تھے انہوں نے بالکل انکار کر دیا ہے. ہم بھارت سے بھی مہمانوں کو لیں گے اور کشمیر سے, اور آپ لوگوں کو بھی سنیں گے. لیکن اس حوالے سے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں نئی دہلی, جہاں سے سہیل انجم نے یہ رپورٹ بھیجی ہے. آئیے سنتے ہیں.
خبر رسائی ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق آگرہ میں تاج محل کے نزدیک واقع اسپیشل ٹورسٹ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر دنیش کمار کا کہنا ہے کہ ان سال دسمبر میں سیاحوں کی آمد میں 60% کی تخفیف واقع ہوئی ہے. ان کا مزید کہنا ہے کہ ملکی اور غیر ملکی سیاح ہمارے کنٹرول روم کو فون کر کے سیکورٹی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں. ہم ان کے تحفظ کی یقین دہانی کراتے ہیں, لیکن بہت سے لوگوں نے یہاں نہ آنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یورپی سیاحوں کے ایک گروپ نے, جو کہ بھارت کے دورے پر ہے, اپنے دورے میں 20 دنوں کی تخفیف کا فیصلہ کیا ہے. آگرہ میں انتظامیہ نے احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے 5 دنوں تک انٹرنیٹ پر پابندی عائد کر دی تھی. 250 سے زائد ٹور آپریٹرز, ہوٹلز اور گائیڈز کے گروپوں کی تنظیم آگرہ ٹوریزم ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے صدر سندیپ اروڑا کے مطابق انٹرنیٹ پر پابندی کی وجہ سے سیاحت پر 50-60% اثر پڑا ہے. یاد رہے کہ ہر سال 6.5 ملین سیاح تاج محل دیکھنے جاتے ہیں. اور داخلہ فیس کی شکل میں $14 million سالانہ یافت ہوتی ہے۔ ماہر آثار قدیمہ وسنت کمار سورنکر کا کہنا ہے کہ مظاہروں کی وجہ سے آگرہ کی سیاحت پر بہت برا اثر پڑا ہے۔
پچھلے ورش کی تلنا میں یدی ہم اس سمے کو ہی دیکھیں درشکوں کی سنکھیا میں نشچت روپ سے کچھ کمی درج ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ورتمان میں جو دیش میں استھتیاں بنی ہوئی ہیں اور جو کیپ کی وجہ سے جو آس پاس کے چھیتروں میں جو تناؤ بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے شاید جو پریٹن ادیوگ سے جڑے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ شاید وہی کارن ہے اس کی وجہ سے لوگ یہاں پر کم آ رہے ہیں۔
آثار قدیمہ کے تحفظ سے متعلق ایک کل ہند تنظیم کے صدر سید منور علی کہتے ہیں کہ اگر مظاہروں کا سلسلہ اور بڑھتا ہے تو وہاں کی سیاحت پر مزید برا اثر پڑے گا۔
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارٹن ویب سائٹ کے جتنے بھی ہوٹلز ہیں جہاں بکنگیں تھیں وہ کینسل ہونا شروع ہو گئی ہیں، چونکہ لوگوں کے بیچ میں ایک بھے ہے، ڈر ہے، جبکہ آگرہ ہمارا شانت ہے، آگرہ میں کہیں کوئی ویسی ویوستھا نہیں ہے، لیکن باہر جو دلی میں ہو رہا ہے جس سے کہ پورے دیش کو پورے راشٹر میں سندیش جاتا ہے، ایک میسج جاتا ہے غلط، تو وہ دلی سے ہوتا ہے، اور دلی میں جو آندولن ہو رہا ہے اس کو لے کر کے لوگوں میں بھے ہے، دہشت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں ٹریول ایجنسیاں اور ہوٹل اور زیادہ کینسل ہوں گے۔
یاد رہے کہ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف پورے ملک میں احتجاج جاری ہے جس میں اب تک کم از کم 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، روس، اسرائیل، سنگاپور، کناڈا اور تائیوان نے اپنے شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کر کے کہا ہے کہ وہ یا تو بھارت کا دورہ نہ کریں یا بہت محتاط رہیں۔ آسام کی سیاحت بھی ان مظاہروں سے متاثر ہے۔ گزشتہ 15 دنوں میں ریاست کی سیاحت صنعت کو 400 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ آسام ٹوریزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے صدر جینت مل بروا کے مطابق دسمبر میں سیاحوں کی تعداد صفر رہی۔ ممبئی اور دیگر شہروں کی سیاحت بھی بری طرح متاثر ہے، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو اگلے سال بھی ملک کی سیاحت متاثر رہے گی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اس وقت ہمارے ساتھ نئی دہلی سے ڈاکٹر منیشا سیٹھی ہیں، یہ پڑھاتی ہیں نئی دہلی میں یونیورسٹی میں، ان کے ساتھ ہیں سینئر صحافی قمر آغا، جبکہ سری نگر سے کشمیر یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر حمیدہ نعیم بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر منیشا، کیونکہ سب سے زیادہ اس وقت ہنگامے نئی دہلی میں ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں بہتر طور پہ بتا سکتی ہیں کہ کن کن لوگوں نے اتحاد کیا ہے اس مسلم ترمیمی ایکٹ کے خلاف، اور اس وقت آپ مظاہروں کو اور مزاحمت کو کس رخ جاتے ہوئے دیکھتی ہیں؟
دیکھیے، یہ شروع ہوا جامعہ ملیہ اسلامیہ کے چھاتروں نے شروع کیا اس کو، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 15 دن پہلے پولیس نے جس طرح سے ایکشن لیا اور اندر گھس گئی یونیورسٹی میں، توڑ پھوڑ کی، مار پیٹ کی، اسٹوڈنٹس کے اوپر بربرتا کی، تو اس کے بعد یہ جو ہے ایک طرح سے چنگاری پوری دیش بھر میں پھیل گئی، اور اس کے بعد کئی یونیورسٹیز دلی میں اور دلی کے باہر، ایسے کئی یونیورسٹیز جو پہلے کبھی باہر نہیں آتے تھے ان مدوں پر، ہم نے دیکھا کہ ان کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باہر آئے، سڑکوں پر آئے، آئی آئی ٹی مدراس، آئی آئی ٹی دہلی، آئی ایمز اور تمام ٹیکنیکل یونیورسٹیز وغیرہ کے اسٹوڈنٹس بھی سڑکوں پہ اترے، تو یہ اب پورے دیش بھر میں پھیل گیا ہے۔ اور ایک بات اور، یہ بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ یہ جو آندولن ہیں، یہ جو احتجاج ہیں، وہ ان کی وجہ سے یہ مشکلات آ رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی صرف بی جے پی کی سرکاریں ہیں وہاں پر مسئلہ سامنے آ رہا ہے، باقی جگہ آپ مہاراشٹر میں دیکھیے، راجستھان میں دیکھیے، مدھیہ پردیش میں دیکھیے اور تمل ناڈو میں دیکھیے، کیرلا میں دیکھیے، سب جگہ یہ چل رہا ہے، لیکن کہیں بھی نہ کوئی پروٹیسٹ وائلنٹ ہوا ہے، نہ کوئی اس طرح کا مسئلہ سامنے آیا۔ یہ جہاں جہاں پہ بی جے پی کی سرکاریں ہیں یا پولیس جن کے قبضے میں ہیں، جیسے کہ دلی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ وائلنس کی طرف ہو جاتا ہے، اور جس طرح سے بھیانک ریپریشن لوگوں پر ہو رہا ہے، یو پی میں آپ جانتے ہوں گے کہ 19-20 لوگ مارے جا چکے ہیں، سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ جیلوں میں بھرے جا چکے ہیں، ان کی کرکی ضبطی ہو رہی ہے، تو یہ سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ آواز دبا دے لوگوں کی، لیکن یہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے دبائی جائے گی آواز، کیونکہ لوگ بھی آپ اس بار من بنائے ہوئے ہیں کہ اس کو آگے جاری رکھیں گے۔
ہم قمر آغا کی طرف آتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ بھی نئی دہلی میں ہوتے ہیں۔ آغا صاحب آپ بتائیں، بھارتی پولیس نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس وقت سیاحوں کی تعداد بہت گر گئی ہے، جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں اس کے مطابق کوئی 60% کم سیاح تاج محل دیکھنے جا رہے ہیں، ظاہر ہے بھارت کی معیشت کو سخت نقصان ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، سرکار کس سمت جا رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے؟
دیکھیے کئی چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ صحیح بات ہے کہ روزانہ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، ان کی خبریں تمام دنیا میں چھپ رہی ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے، دوسری یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سیاحوں کی آنے میں کمی ہو گئی تھی، پہلے سے بھی یورپ سے خاص طور سے جو آ رہے تھے ان میں لگاتار کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، خاص طور سے اس سیزن میں ویسے بھی کم ہوتے ہیں، جاڑے میں بڑا کم ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ نمبر جو آئے تھے پچھلے سال سے اس سال سے اس دفعے کافی کمی نظر آ رہی ہے، ایک تو انٹرنل بھی جو ٹریول کر رہے تھے لوگ وہ بھی کافی بند ہو گیا، ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ انٹرنل ملک کے اندر سفر کرتے ہیں، خاص طور سے آگرہ، راجستھان یا ساؤتھ انڈیا، جاڑے میں بہت جایا جاتا ہے، گوا بہت امپورٹنٹ ڈیسٹینیشن ہوتا ہے، ان سب جگہوں پہ جا رہے ہیں، گوا میں تو کوئی ایسے ڈیمونسٹریشن یا ایسے حالات نہیں ہیں، اس میں زیادہ تر جو جاڑے میں لوگ آتے ہیں یورپ اور امریکن بڑی سنکھیا، خاص طور سے جرمنی، فرانس، ان سب جگہوں سے ریٹائریز بہت آتے ہیں جو لمبے وقفے تک گوا میں رہتے ہیں، 2-3 مہینہ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو 15-15 دن پہ اسپیشل فلائٹ لے کے آتی ہیں، ان کو 15 دن یہاں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، اس کی دوسری وجہ ہے
تو معیشت کو جو نقصان ہو رہا ہے، معیشت کو جو نقصان ہو رہا ہے، کچھ آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کوئی حرکت میں آئی سرکار؟
ابھی تو یہ رپورٹ آئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایکشن اس طرح کا لیتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے پروموٹ کیا جائے یا روکا جائے، اس کے ڈیمونسٹریشنز جو ہو رہے ہیں یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آنے والے وقت میں آسانی سے رکیں گے، یہ اسی طرح چلتے رہیں گے، ہندوستان میں سیکولرزم بہت ڈیپ روٹیڈ ہے اور اسی وجہ سے اٹل بہاری واجپئی اور پرانے لیڈرشپ نے جن سنگھ سے بی جے پی بنائی تھی کہ جس نے خاص طور سے سیکولرزم کو رکھا تھا اور انڈین کانسٹیٹیوشن پہ زور دیا گیا تھا، لڑکوں کو خاص طور سے یوتھ کو اور بھی دوسرے سیکشن کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سیکولرزم کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، حالانکہ اب پرائم منسٹر نے ایک آدھے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان پہ عمل ہوتا ہے، کس طریقے سے آگے آتے ہیں، آنے والا وقت لگے گا، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ چینج، اگر چینج نہیں ہوا تو مشکل کھڑی ہو جائے گی، مجھے ایسا لگتا ہے۔
ڈاکٹر حمیدہ نعیم، آپ سری نگر میں ہیں، آپ کے ہاں جو آرٹیکل 370 ہے اس کو جب ہٹا دیا گیا تو اس کے بعد سے کافی وہاں پر حالات کشیدہ ہو گئے، ابھی ہم یہ سن رہے ہیں کہ بھارتی سرکار نے شہدا کشمیر کا جو دن منانے کو رکھا تھا 13 جولائی کو، وہ بھی ہٹا دیا ہے، آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے ایریا میں؟
شکریہ، بیسکلی ان کا جو ایجنڈا تھا، جو پرائم منسٹر نے پہلے سے کہا ہے کہ ہم کو جو مسلم دور یہاں آ رہا ہے 14ویں صدی سے، تو اس سے پہلے جو تھا مطلب ہندو کا مطلب دور، ہم کو اسی کو ریوائیو کرنا ہے، تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مسلم دور کا جو بھی ہسٹوریکل پیریڈ ہے اس کو بالکل افیس کرے، صفحہ ہستی سے ختم کرے، اور یہ 1931 جو ہمارے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا آغاز تب سے ہوا ہے، جو سنگ میل رکھتا ہے ہماری پولیٹیکل اسٹرگل کا، ایک لینڈ مارک ہے، جب ایک بندہ جو ایک بٹلر تھا ایک انگریز کا جو یہاں آیا تھا، جہاں جب یہاں اس نے یہ زبردست ظلم و جبر دیکھا تو اس نے خانقاہ معلیٰ میں ایک تقریر کی تھی، زبردست فائری سپیچ کی تھی اور کشمیریوں کو جگانے کی کوشش کی تھی، اگینسٹ دیٹ ریپریشن اینڈ ٹیرنی، تو اس پر اس کو اریسٹ کیا گیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا، تو وہاں جیل کے اندر ہی اس کی ٹرائل ہو رہی تھی، جب وہ ٹرائل ہو رہی تھی تو وہاں لوگ بہت سارے جمع ہوئے تھے وہ ٹرائل سننے کے لیے، تو اسی وقت ڈوگرا راج نے ان پر گولیاں چلائی، اور خاص کر
جو جوان ان میں تھے تو 22 جوان شہید کیے گئے, وہاں بوڑھے بھی تھے, وہاں بہت سارے تھے, لیکن نشانہ تھا انہی پر, جیسے آج تک وہی چل رہا ہے کہ جوانوں کو نشانہ بنایا جائے. تو ہماری اس پولیٹیکل اسٹرگل کا وہ ایک سنگ میل ہے. تو بھارت کی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اس ہسٹری کو پورا افیس کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کبھی اسٹرگل نہیں ہوئی ہے, یہاں کچھ بھی نہیں ہوا, یہاں مطلب جو پری 14th سینچری تھا وہ یہ کنٹینیوشن اسی کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں. جو بھی آج اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کوشش ہے کہ جو بھی مسلم دور ہوا 14th صدی سے اس کو بالکل ختم کیا جائے. اسی لیے شیخ عبداللہ جو اس تحریک کا بڑا لیڈر تھا, تو اس کا یہاں برتھ ڈے منایا جاتا تھا تو اس کو بھی نکالا گیا ہالیڈے کے لسٹ سے. اسی طرح اس کا نام جہاں بھی کسی بھی جگہ یا انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے اس کو بھی ہٹا رہے ہیں, ان کو لا رہے ہیں. جو بھی پوزیشنز آف پاور ہیں وہ تو پچھلے سالوں سے ہی انہوں نے جہاں بھی کوئی مسلمان ہے ان کو ہٹایا اور وہاں پہ لگائے غیر مسلم جو بھی ایدر سم جموں اور سم دا ریسٹ آف دا کنٹری.
اچھا
تو یہ چل رہا ہے, ہم اس کو ہندوائزیشن کا ایجنڈا چلا رہے ہیں.
اچھا ڈاکٹر منیشا سیٹھی, آپ کو ہم سننا چاہیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جو کشمیر کی تاریخ ہے اس میں مسلمز کا جو کردار ہے, اب رفتہ رفتہ جس طرح سے تاریخ کو دوبارہ سے لکھا جا رہا ہے, نئے سرے سے لکھا جا رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟
یہ تو ان کا پرانا ایجنڈا ہے, جو پچھلی بار بھی ان کی سرکار آئی تھی تب بھی ان کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ جو تاریخ کی کتابیں ہیں ان کو بدلا جائے, چاہے وہ اسکولوں میں ہوں چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہوں. تو وہ ان کا پرانا ایجنڈا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ آپ خالی تاریخ کی کتابیں نہیں, آپ دیکھیے شہروں کے نام جس طرح سے بدلے ہیں, مغل سرائے کا نام دین دیال اپادھیائے نگر, الہ آباد کا نام بدل دیا. تو یہ ایک ان کا ہے کہ جو پبلک میں جو ہمارا جو کلیکٹیو میموری ہے اس کو بدلا جائے. تو یہ کتابوں تاریخ کی کتابوں کے ذریعے, شہروں کے نام کے ذریعے, سڑکوں کے نام بدل کر, یہ ایک پورا ایک جیسے ایک ہماری کلیکٹیو میموری کو ایک ایک اسالٹ کر رہے ہیں.
آغا صاحب, آپ مسلم ہیں لیکن خاصے مطلب بھارتی نیشنلسٹ ہیں, آپ بتائیے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی تاریخ کو بالکل اریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیے یہ ہندو مسلم طرف سے نہیں دیکھنا چاہیے, یہ تو پورا نہرو کا نام ہی کے خلاف ہیں یہ لوگ, ان کی تحریک ان کو روزانہ سب سے بڑا ٹارگیٹ یہ نہرو کو مانتے ہیں, ساری چیزوں کا بلیم ان کو دیتے ہیں. تو یہ مطلب صرف اتنا, ہم لوگ ابھی منیشا بھی کہہ رہی تھیں بہت اچھی بات انہیں بتائی کہ ہر چیز بدل رہے ہیں, تاریخ ہسٹری کی کتابیں بھی کر رہے ہیں, یہ ایک اسٹرگل ہے جو یہاں چل رہی ہے اور یہ کافی سمے سے چل رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی جب اٹل بہاری واجپئی کی سرکار تھی سرکاریں بدلی گئیں, لیکن اس کے بعد فوراً ہم نے دیکھا دوسری حکومت آئی وہ کتابیں بدلی گئیں اور ایک لمبی لڑائی اس کے لیے لوگوں نے لڑی ہے. تو یہاں کے اوپر اس وقت ڈویژن ہے ملک کے اندر.
اور کشمیر کے بارے میں بتائیے, کیونکہ جس طرح سے ڈاکٹر حمیدہ نے کہا, مجھے معلوم ہے آپ ایک رائے رکھتے ہیں کہ کشمیر کو جس طرح سے بدلا جا رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
ارے میرا شہر الہ آباد ہے, اس کا نام بدل گیا. صرف کشمیر سینٹرک نہیں ہونا چاہیے, دیکھنا چاہیے, تو آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے حالات کو.
آپ کے یہاں بھی تو وہی ہو رہا ہے,
ان کی بدلی جا رہی ہے. کشمیر کے لیے تو یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جیسے جیسے ہم نے دیکھا کہ آزادی کی انہیں نے مہم چھوڑی شیخ عبداللہ صاحب سے لے کے اب تک, ویسے ویسے ان کی آزادی کم ہوتی گئی. کشمیر کے پاس جتنی آزادی تھی ملک میں یا وہاں کے مسلمانوں کے پاس جتنی آزادی تھی پوری دنیا کے مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. ان لوگوں نے آزادی کی تحریک جو چھیڑی اس سے, وہ بھی ملیٹنسی کے ذریعے چھیڑی, اور اس سے دھیرے دھیرے وہ سب ختم ہوتی چلی گئی. ان کے لیے وہاں پہ بہت زیادہ بھارت کے اندر بہت زیادہ سمپتی بھی نہیں ہے, اور ایک وجہ یہ بھی ہے مسلمانوں کی سے سمرتی ہٹ گئی تھی جو دوبارہ سے اب پھر سے نظر آ رہی ہے. وہ جو کشمیر میں ملیٹنسی ہو رہی تھی یا پاکستان بیک ملیٹنٹ جس طریقے سے وہاں پہ اٹیک کر رہے تھے ملے پہ اور دوسری جگہوں پہ, تو اس کی وجہ سے اینٹی مسلم سینٹیمنٹ اس ملک میں بہت بڑھے ہیں, میں تو کوئی شک ہے نہیں.
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ڈاکٹر منیشا سیٹھی سے. ڈاکٹر منیشا, ہم جو دیکھ رہے ہیں کئی برسوں سے وہ یہ کہ کشمیر کے اندر ایک اپرائزنگ شروع ہو گئی, مزاحمت شروع ہو گئی کہ وہاں کے مقامی لوگوں نے جو ہیں اپنے جو وہاں کے اوقات تھے ان کے خلاف مزاحمت شروع کی تھی. آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی کہ پاکستان کے ورغلانے کے علاوہ وہاں مقامی لوگوں نے مزاحمت کی؟
نہیں, دیکھیے میں تو کشمیر کی کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, اس لیے میں اپنی رائے صرف ایک عام جو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہی بول سکتی ہوں. تو یہ اس سے نکارا نہیں جا سکتا کہ ایک بہت وائڈ اسپریڈ سینٹیمنٹ وہاں ہے جو کہ اور پچھلے سالوں میں بڑا ہے, کہ ان کو ایک ڈسٹسفیکشن ایک ہے, اس سے تو کوئی انکار کر نہیں سکتا. اب وہ الگ الگ روپ لیتا ہے, کوئی آزادی کی بات بولتا ہے, کوئی اٹانمی کی بات بولتا ہے, کوئی 370 کی بات بولتا ہے, تو الگ الگ وہاں کے لوگوں کی رائے ہے. لیکن ابھی جو ہوا ہے, تو 6 مہینے پہلے جو سرکار نے کیا ہے, وہ تو جو بھی پرومس کیا گیا تھا کشمیریوں کے ساتھ جو انڈیپینڈنس کے وقت, اس کا ایک دم مخول اڑایا ہے, اس کی دھجیاں اڑائی ہیں. تو وہ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے. یہاں پہ لوگوں کی رائے الگ ہو سکتی ہے اور ہندوستان میں بھی الگ الگ لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے, لیکن یہ جو ابھی کیا ہے وہ ایک طرح سے ایک دم ون سائڈڈ, بنا وہاں کے لوگوں کو سے مشورہ کیے ہوئے, بنا وہاں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو سے مشورہ کیے ہوئے جو کیا ہے, وہ ایک طرح کا ایک ایروگنس دکھلاتا ہے اور ایک یہ ایک بیسکلی ان ایٹیٹیوڈ کہ آپ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں.
جی آپ بتائیے ڈاکٹر حمیدہ, سری نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ, نئی دہلی کے جب حالات کو دیکھتی ہیں تو کیا تاثر لیتی ہیں؟
ہم یہ سمجھتے ہیں جب کشمیر کے ساتھ یہ یونیلیٹرل جو یہاں سے 370 کو ہٹایا گیا, کہ ہندوستان میں کچھ لوگ تو اٹھے, لیکن اگر اس پیمانے پر انہوں نے اس ڈیموکریٹک پیکٹ جو یہاں کے ساتھ ہوا تھا اگر اس کی مخالفت کی ہوتی تو اس وقت یہ ایمبولڈ نہیں ہوتی دلی کی سرکار یہ این آر سی لانے میں یا سی اے اے لانے میں, چونکہ انہوں نے اس وقت چپ ساتھ لی, یا کچھ لوگوں نے کہا بوٹی مل گئی کشمیر تو چلو سب آپس میں بانٹ لیں گے کھائیں گے, تو اس کے بعد یہ گورنمنٹ اتنی ایمبولڈن ہوئی, اب انہوں نے کہا کہ اب ہم سٹیزن شپ بھی ہم ہندوؤں کو ہی دیں گے, اگر مسلم یہاں رہیں گے بھی تو تھرڈ ریٹ سیکنڈ کلاس سٹیزن رہ کے. لیکن اس میں جو بھی صحیح سوچ رکھنے والے, اور وہ صحیح سوچ رکھنے والے میجورٹی ہے, بی جے پی کو 33% یا 34% ووٹ ملا ہے, باقی سب لوگ سیکولر ہیں ہندوستان میں. اچھا. اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو مودی سرکار کرنے جا رہی ہے کہ اس سے ہندوستان کا خاتمہ ہوگا, اسی لیے کئی انالسٹس نے یہ بھی کہا کہ آزادی کے بعد ایسی تحریک ہندوستان میں کبھی نہیں اٹھی تھی جیسے آج اٹھی ہے, کیونکہ وہ بڑے پریشان ہیں اگر سیکولرزم پر اس طرح انہوں نے دعویٰ بول دیا تو ہندوستان ہی ختم ہو جائے گا. اچھا. کیونکہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. اچھا. اور مسلمان باہر سے نہیں آئے ہیں, یہ کوئی ساؤتھ ایشیا سے نہیں, مطلب سینٹرل ایشیا سے نہیں آئے, مڈل ایسٹ سے نہیں, وہ تو بسکین ہے یہاں کے, لیکن وہ کنورشن ہوا ہے پتا نہیں کس زمانے میں, لیکن وہ ہیں بیسیکلی یہیں کے انڈیجنس لوگ, کہیں اور سے تو نہیں آئے ہیں.
ڈاکٹر حمیدہ, کیونکہ ہمیں عنقریب اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے, ہم ذرا کالرز کو لیتے ہیں. افضل نے کال کیا ہے چکوال سے. جی جناب بات کیجیے بہت مختصر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آپ کی مہربانی, آپ نے کال دی ہے. میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہ جو آغا صاحب تھے یہ کچھ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پاکستان کے کہنے پہ کشمیر میں یا کچھ ایسا بات ہوتی ہے, تو یہ پورے انڈیا میں پاکستان کے کہنے پہ ہو رہے ہیں؟ ان آغا صاحب سے ذرا پوچھیں کہ کم از کم گزارا کوئی سیدھی بات کر لے. مہربانی.
طارق چختائی چونیا سے.
جی السلام علیکم. محترمہ, میرا ڈاکٹر حمیدہ نعیم صاحبہ سے ایک سوال یہ ہے कि पहली तो बात यह है कि भारत का वो जो लिबरलिज्म का था वो नारा, उसकी हकीकत क्या है, और दूसरी बात यह है कि जो दो कौमी नजरिया था क्या अब भी सच साबित हो रहा है।
अच्छा।
और तीसरी मेरी बात यह है कि क्या मोदी सरकार के जो ये जो मौजूदा उनके ये जो मुहिम जो कर रहे हैं, क्या मोदी ही पाक हिंदुस्तान के लिए उसको खत्म करने के लिए काफी नहीं, और इनको मिनहल की इनकी जरा बरे में मजा फरमा दे कि मोदी इस वक्त क्या कर रहे
और...
हैं हिंदुस्तान में। थैंक यू।
शौकत अली अंजुम धारावाला से जी जरा मुख्तसर।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, शौकत अली अंजुम धारावाला दर्द कर रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि जब से 370 का खात्मा हुआ है तब से मुसलमान और हिंदू इनके दरमियान आपस में मुखालफत हो गई है, जिसकी वजह से मतलब कश्मीर और पूरी हिंदुस्तान में हालात जो है वो खराब हो चुके हैं, इतने हालात खराब ना होते।
अच्छा, शुक्रिया शुक्रिया आपकी कॉल करने का। थैंक यू। लियाकतुल मुल्क दीर से जरा मुख्तसर बात कीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम नफीसा बीबी, मेरे ख्याल में पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान में मुसलमान ईसाई सिख या हिंदू जो थे वो गांधी की सेकुलरिज्म के नज़रिए की वजह से वो इंटीग्रेटेड थे और वो अभी तक वक्त गुजार रहे थे, लेकिन मोदी ने जो NRC CAA और NPR और ख़ासकर मैं ये कहूँगा कि हिंदू तवा और हिंदू राष्ट्र का जो RSS का फलसफा है, और जो वो इब्तदा से कह रहे थे कि मुसलमानों को निकालना है, ये सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, मेरे ख्याल में 1000 साल मुसलमानों की तारीख को ये लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
शुक्रिया आपके कॉल करने का, आपकी बात हमने सुन ली। डीजी खान से रहमतुल्ला। अच्छा, उनकी लाइन डिसकनेक्ट हो गई, और इस वक्त हम अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि ये मामला चल रहा है, हम इसको इस वक्त तो हल नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ थी कश्मीर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर हमीदा नईम, नई दिल्ली में एक प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा सेठी, और नई दिल्ली में ही सीनियर सहाफ़ी कमर आगा। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं, और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है कि पाकिस्तान के अंदर सख्त सर्दी की लहर आई है, और हम बात करेंगे कि ये किस तरह मौसमियाती तब्दीलियों का एक हिस्सा है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं मेट ऑफिस के एक सीनियर अहलकार अफसर डॉक्टर ग़ुलाम रसूल, जबकि हम हुंजा भी चल रहे हैं, हुंजा से हैं इज़ार हुंजई, वो वहाँ माहौलियात के माहिर हैं। आइए इस हवाले से आप लोगों को एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रही हैं सिद्रा दार।
इस बरस मुल्क के तमाम हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में हैं। शुमाली इलाकाजात में सर्दी मनफी दर्जा हरारत तक जा पहुंची है, जबकि कराची शहर में इस मौसम सरमा का अब तक का सबसे कम दर्जा हरारत 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में हालिया सर्दी की लहर अगले 2 माह तक जारी रहेगी।
गिलगित, स्कर्दू, वेस्टोर, बुंजी, चिलास वगैरह, और इसी तरह KPK के जो इलाके हैं, दीर, चित्राल, पारा चिनार और पेशावर तक पे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। कराची का टेम्परेचर भी आज 9.2 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इस सीज़न का कम से कम है। अदरवाइज कराची का नॉर्मल टेम्परेचर दिसंबर के महीने का 12.7 हुआ करता है, और जनवरी अमूमन कोल्डेस्ट मंथ होता है पूरे पाकिस्तान में, तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि आने वाला पूरा महीना मजीद ठंड लाएगा।
जामिया कराची के शोबा माहौलियात के डॉक्टर वकार अहमद के मुताबिक पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दर्जा हरारत में कमी या इजाफे की वजह मौसमियाती तब्दीली है, जिसकी वजह जंगलात में कमी और कार्बन के इखराज में इजाफा है।
हालिया बरसों में पाकिस्तान में जो शदीद गर्मी और शदीद सर्दी की जो लहरें आ रही हैं, वो यकीनन आलमी मौसमियाती तब्दीली के निशानदेही करती है, और इससे हमें ये पता चलता है कि ہمارے ملک میں بھی جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے جو ہے وہ اثرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں. قدرتی جو ہمارے وسائل ہیں, جو جنگلات ہیں, ساحلی جنگلات ہیں یا دیگر جو جنگلات ہیں کچے کے علاقوں میں یا پہاڑوں پہ, ان کو ہم تحفظ کریں.
محکمہ موسمیات کے مطابق 2019 کا سال موسمیاتی تبدیلی کا سال رہا, جس میں خصوصاً کراچی نے سمندری طوفانوں کا بھی سامنا کیا ہے.
2019 خاصا ایکسیپشنل سال رہا. اگر میں کراچی کی بات کروں کہ کراچی میں معمول سے زیادہ ہم نے نیچے کراچی کے ساؤتھ میں جو نارتھ اریبین سی ہے, اس میں ہم نے 4 سے 5 ٹروپیکل سائیکلونز گزرتے ہوئے دیکھے. ایک سائیکلون جو کیار تھا وہ 2007 کے گونو سائیکلون کے بعد طاقتور ترین طوفان تھا جو اکتوبر میں آیا تھا. پھر مانسون بارشوں کی ہم بات کریں تو اس کے حوالے سے بھی غیر معمولی سال رہا کہ 87% زیادہ بارشیں ہوئی معمول سے کراچی میں مانسون کے 3 مہینوں میں. اور اس کے بعد اگر ہم ہیٹ ویوز کی بات کریں تو 3 سے 4 ہیٹ ویوز آئی تھیں مئی سے لے کے سپٹمبر تک, تو اس میں بھی ٹیمپریچر 42 میکسیمم 42 تک گیا تھا جو کہ نارمل.
جی, یہ تھیں سدرہ دار جو کہ بتا رہی تھیں کہ موسم کتنا سرد ہو گیا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ غلام رسول ہیں, یہ میٹ آفس میں سینئر آفیسر ہیں. اور ڈاکٹر رسول, آپ سننے والوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سردی کی لہر پاکستان میں آئی ہے کتنی غیر معمولی ہے, اور پیشن گوئی کیا ہے کہ کب تک چلے گی؟
جی, سردی کی حالیہ لہر پچھلی 3 دہائیوں میں سب سے شدید ترین ہے, اور اس سردی کی لہر میں جو لوئسٹ ٹمپریچر میٹرولوجیکل آبزرویٹریز پہ ریکارڈ کیا گیا اس میں سکردو جو ہے وہ سرد ترین رہا 21 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ. یہ سردی کی لہر جو ہے یہ ابھی چند روز برقرار رہے گی. ایک ویدر سسٹم ویسٹرلی ویو پاکستان کو اپروچ کر رہی ہے جس کے زیر اثر بارش بھی ہوگی اور پہاڑوں پہ برف باری بھی ہوگی. جو جنوری کا آخری ہفتہ ہوگا اس میں کولڈ ویوز کا سلسلہ جو ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا, اور اس کے بعد فیبروری میں ٹمپریچر انکریز کرنا شروع کر دیں گے, تو یہ کولڈ ویوز کی فریکوینسی جو ہے یہ بھی کافی حد تک سبسائڈ کر جائے گی.
ہمارے ساتھ ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزئی ہیں. ہنزئی صاحب, آپ بتائیے سب سے پہلے تو کہ زراعت پر اس وقت بڑا ایک اثر پڑ رہا ہے سردی کا اور یہ دھند کا, بتائیے کہ وہ کس طرح متاثر ہو رہی ہے, خاص طور پہ آپ کے علاقے میں, یعنی گلگت, چترال, ہنزا وغیرہ. ذرا آپ اپنا سیل فون ذرا سا ہٹا کے بات کیجیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک سے. جی نہیں نہیں آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. ہم پھر آپ کو دوبارہ کرتے ہیں. ڈاکٹر غلام رسول, آپ سننے والوں کو بتائیے کہ سردی زراعت کو کس طرح متاثر کر رہی ہے.
جی, سردی خاص طور پہ یہ جو بلو زیرو ٹمپریچرز ہیں ان کی وجہ سے سبزیوں کی فصلیں جو ہیں وہ بہت متاثر ہو رہی ہیں. گندم کی فصل جو ہے وہ بہت ریزسٹنٹ ہوتی ہے, اس پر اس کا مثبت اثر پڑے گا, کیونکہ جب گندم کے پودے کی افزائش جو ہے وہ رک جاتی ہے تو وہ پھر بوٹا کرتا ہے, ٹلرنگ کرتا ہے, اس وجہ سے وہ پودے کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, شاخیں بڑھ جاتی ہیں اور فائنل ییلڈ جو ہے وہ اس پر پازیٹیو امپیکٹ پڑتا ہے. جو سردی کی موجودہ لہر میدانی علاقوں میں خاص طور پہ اس کا سب سے برا اثر جو ہے وہ کورے کی شکل میں سبزیوں پہ پڑ رہا ہے, جو چھوٹے ابھی ینگ پلانٹس ہیں ان پہ پڑ رہا ہے, اور جو پھلدار پودے ہیں ان پر پڑ رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں
فرانس جو ہے بلو زیرو ٹمپریچر نقطۂ انجماد سے درجہ حرارت کا نیچے گرنا یہ کافی حد تک فریکوینٹ رہے گا, اور اس کے بعد پھر فیبروری میں سچویشن جو ہے وہ کافی امپروو کرے گا.
بہت شکریہ ڈاکٹر غلام رسول جو میٹ آفیسر ہیں, اور ہمارے ساتھ تھے ماحولیات کے ماہر اظہار ہنزئی, افسوس ہم ان کو سن نہیں سکے. اس پروگرام کے انجینئر تھے راب میکلین, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. یہ سال بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیے سیاسی لحاظ سے غیر معمولی ثابت ہوا. 5 اگست کو نئی دہلی نے جموں کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی متنازع ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے کنٹرول والے علاقے بنا دیا. ریاست میں گرفتاریوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا. ریاست بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں بندشوں, مواصلاتی بلیک آؤٹ اور احتجاجی ہڑتالوں کی وجہ سے معمولات زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئے. علاقے میں حالات اب بھی مخدوش ہیں. سری نگر سے اس بارے میں یوسف جمیل نے یہ تفصیلی رپورٹ دی ہے.
2019 میں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اگرچہ حالیہ برسوں کے مقابلے میں سب سے کم تشدد پیش آیا اور سب سے کم ہلاکتیں ہوئیں, لیکن سیاسی لحاظ سے یہ ریاست اور اس کے عوام کے لیے ایک اہم بلکہ غیر معمولی سال ثابت ہوا. 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی نیم آئینی خود مختاری کو ختم کر دیا, اور اس کے ساتھ ہی ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول والے علاقے بنا دیا. اس اقدام سے نہ صرف ریاست کے اندر سیاسی ہلچل مچ گئی بلکہ پاک بھارت تعلقات میں نئی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں. بین الاقوامی سطح پر بھی نئی دہلی کو اس اقدام کا دفاع کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. خود بھارتی زیر انتظام کشمیر میں اس کی اقتصادیات پر منفی اثر پڑا ہے. تعلیم اور زندگی کے تقریباً تمام دوسرے شعبے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. سب سے بڑھ کر لوگوں میں بے چینی اور نا امیدی کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی جس کا مستقبل قریب میں خاتمہ نظر نہیں آ رہا. جموں کشمیر کو آئین ہند کی دفعہ 370 کے تحت حاصل خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے ساتھ ہی ریاست عملاً بھارت کا ایک صوبہ بن گئی ہے. حالانکہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر اب بھی موجود ہے. بھارتی حکومت کے متنازع اقدام کے نتیجے میں بالخصوص مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں معمولات زندگی تقریباً 5 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکے ہیں. ایک شہری بابر اقبال کا کہنا ہے,
ایک عجیب سا نا ایک ٹینس ماحول چاروں طرف رہا, تو بہت زیادہ ڈسٹربنس تکلیفیں اٹھانی پڑی. اب صرف کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا ہے, وین یو آر ناٹ مینٹلی ویل تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا ہے. جو سوسائٹی ہے ایز اے ہول بہت اس کو اثر پڑا, چاہے اسٹوڈنٹس ہو چاہے اولڈ پیپل ہو, میڈیسن کے رنگ ہو, ہر کسی طرح سے مطلب کافی افیکٹ پڑا مینٹلی, اٹ واز ویری ڈسٹربنگ.
دفعہ 370 کی منسوخی اور جموں کشمیر کو تقسیم کرنے کے اعلان کے ساتھ ہی ریاست میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. نیز حکومت نے کئی طرح کی بندشیں اور قدغنیں عائد کر کے سیاسی سرگرمیوں کو مسدود کر دیا, اور عوامی مزاحمت کا توڑ کرنے کے لیے کئی سخت گیر اقدامات اٹھائے جن میں مکمل مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی شامل ہے. انسانی حقوق کارکن خرم پرویز کہتے ہیں,
جو اوور آل سچویشن رہی وہ بہت زیادہ خراب سچویشن رہی. عوام میں کافی زیادہ غصہ رہا آرٹیکل 370 کو توڑنے کے حوالے سے کہ انٹرنیٹ جو ہے بدستور اس پہ بین ہے, ایس ایم ایس بند ہے, پری پیڈ فونز بند ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسک رائٹس میں مانا جاتا ہے. آج کل کی جو ایرا ہے, آج کل کی جو دنیا ہے, جب ہندوستان کے پرائم منسٹر خود بھی کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل انڈیا کی بات کرتے ہیں, اس ڈیجیٹل انڈیا میں یہ ایک کالا دھبا ہے ہندوستان پر کہ جہاں پہ 4.5 مہینے سے کشمیر میں انٹرنیٹ کو بند کیا گیا ہے.
5 اگست سے مسلسل نافذ کی جانے والی بندشوں, انٹرنیٹ اور فون سروسز پر عائد پابندی اور حکومت کی طرف سے اٹھائے جانے والے دوسرے سخت گیر اقدامات اور ہڑتالوں کی وجہ سے اگرچہ زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا ہے, لیکن سب سے زیادہ نقصان تعلیم, سیاحت, تجارت, ٹرانسپورٹ, باغبانی, صنعت و حرفت اور مال مویشی کے شعبوں کو اٹھانا پڑا ہے. کشمیر ایوان تجارت و صنعت کا کہنا ہے کہ غیر معمولی اور مخدوش صورتحال نے بھارتی زیر انتظام کشمیر کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے. کشمیر ایوان تجارت و صنعت کے صدر شیخ عاشق
دیکھیے لاسز کی بات اگر دیکھیں تو پہلی بار اتنا انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن لانگیسٹ ایور, مطلب آئے دن یہ ایشو اٹھایا ہے مگر ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ملا ہے.
لیکن بھارتی حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے زیر انتظام کشمیر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, بلکہ دفعہ 370 کے خاتمے اور ریاست کو تقسیم کر کے دو وفاقی کنٹرول والے علاقے بنائے جانے کے بعد متنازع ریاست میں برسوں سے جاری شورش ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور حالات بہتر ہو گئے ہیں. بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے حال ہی میں نئی دہلی میں پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کی نکتہ چینی کا جواب دیتے ہوئے کہا,
جہاں تک جموں کشمیر کی جنتا اور وشیش کر گھاٹی کی جنتا ہے پوری طرح سے ستھتی نارمل ہے, کانگریس کی ستھتی میں نارمل نہیں کر سکتا. کچھ نہیں ہوا مانیہ, ایک بھی گولی نہیں چلی, ایک بھی جگہ پہ گولی سے کسی بھی ویکتی کی مرتیو نہیں ہوئی.
یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.